وسلام على عباده الذين اصطفى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقل تستغفروا ربكم إنه كان غفارا صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایک انسان اپنے گھر کے سامنے خوبصورت سا پھول لگاتا ہے اور اس کی دیکھ ریکھ کرتا ہے اسے پانی دیتا ہے اس پھول کا وہ درخت اس مالک کی نگاہ میں بڑا پیارا اور بڑا ہی اچھا ہوتا ہے اس مالک کو اپنے لگائے ہوئے درخت سے بے پناہ محبت ہوتی ہے اگر درخت سوکھنے لگے تو مالک مایوس ہوتا ہے اس لیے کہ وہ اس کے ہاتھوں سے لگایا ہوا پھول کا وہ درخت ہے اسی طرح اس کائنات میں انسان اللہ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا ایک پھول جیسی مخلوق ہے اللہ کو اپنے بندوں سے اسی طرح کا پیار اسی طرح کی محبت اور اسی طرح کا تعلق بلکہ اس سے زیادہ کہ جیسے پھول سے محبت ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ پروردگار کو اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے انسان سے محبت ہے جو چیز محبوب ہوا کرتی ہے پسندیدہ ہوا کرتی ہے انسان اس کا بڑا خیال کرتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ اس کی زینت باقی رہے اس کا حسن باقی رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حسن ختم ہو جائے اس کی زینت ختم ہو جائے اور وہ کچرے کی جگہ پھینک دیا جائے نہیں ایک انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ جو چیز میری نگاہ میں محبوب پسندیدہ اور خوبصورت ہے اس کی زینت ہمیشہ باقی رہے پروردگار نے انسان کو اپنی نگاہ میں محبوب بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ نے یہ چاہا اس انسان کی زینت انسان کا حسن انسان کی خوبصورتی ہمیشہ باقی رہے بلکہ جب واپس ہو کر میرے دربار میں آنے کا وقت آئے تو وہ پورے جسم کے ساتھ روشن اور منور اور خوبصورت نظر آئے پروردگار کی شان کہ اس نے انسان کے جسم کو بنایا تو اس کے جسم کے اللہ نے تین حصے کر دیے ہمارے اور آپ کے جسم کے اللہ نے تین حصے کیے ایک حصے کا نام زبان دوسرے حصے کا نام دل اور تیسرے حصے کا نام یہ سارے ظاہری اعضا یہ کان یہ آنکھ یہ ہاتھ یہ پاؤں یہ سارے اعضا پروردگار نے انسان کے جسم کے تین حصے کیے زبان دل اور دیگر اس کے سارے اعضا اور پھر بتا دیا انسان کو کہ اے میرے بندے تیری زبان تیرا دل تیرے اعضا اس کی ہم نے ایک زینت رکھی ہے اس کی خوبصورتی اس کا جمال ہم نے رکھا ہوا ہے تیری زبان کی بھی اپنی ایک زینت ہے تیرے دل کی بھی اپنی ایک زینت ہے اور تیرے یہ اعضا اس کی بھی ایک زینت ہے تو پروردگار نے تینوں حصوں کے الگ الگ زینت بنائے ہیں ظاہر ہے جس چیز کی زینت باقی رہتی ہے وہ پرکشش ہوتی ہے، جاذب ہوا کرتی ہے، انسانوں کے دلوں کو لبھاتی ہے، اور جس کی زینت ختم ہو جائے پھر وہ ویران ہو جاتی ہے، اس کی طرف انسان کی نگاہ نہیں اٹھتی۔ تو پروردگار نے ہمارے تینوں حصوں کی ایک زینت بنائی ہے۔ زبان کی زینت اللہ نے ذکر و تلاوت، اور دین کی دعوت کو بنایا ہے۔ جس زبان سے اللہ کا ذکر ہو، جس زبان سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو، جس زبان سے اللہ کے دین کی دعوت ہو، وہ زبان زینت والی زبان ہے۔ اور اگر اس زبان سے ذکر کے بجائے غیبت، اس زبان سے ذکر کے بجائے نافرمانی کی باتیں، اس زبان سے ذکر کے بجائے دل آزاری کی باتیں، تو وہ زبان اللہ کے نزدیک زینت کے قابل نہیں ہے، بلکہ کانٹوں سے کہیں بدتر ہے۔ اور اگر اس زبان سے دین کی دعوت نہیں، دین کی باتیں نہیں، خیرخواہی کی باتیں نہیں، نقصان پہنچانے کی بات اگر ہے، تو پھر وہ زبان اللہ کے یہاں قابل زینت نہیں ہے۔ تو اللہ نے زبان کی زینت ذکر و تلاوت اور دین کی دعوت کو بنایا، اور یہ معمولی بات نہیں۔ ایک صحابی عتبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے اپنا ایک درد دل، دل کا اپنا ایک سوال، اپنے دل کی ایک فکر اور اپنا ایک غم آپ کے سامنے ظاہر کیا۔ میرے پیارے آقا، میں اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں ایک درد، ایک سوال پیدا ہوا کہ میں نجات کس طرح سے پاؤں، میری نجات کس طرح سے ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کے عذاب، دنیا کی مصیبتیں، قبر کے عذاب، محشر کی پکڑ اور جہنم کی آگ، اس سے میں نجات چاہتا ہوں۔ میں نجات کا راستہ کیا ہے، میں اپنے ایک غم کو، ایک فکر کو، ایک درد کو آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ نجات کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے ارشاد فرما دی کہ میرے بھائی، اگر تم نجات چاہتے ہو تو تین باتوں کو لازم کر لینا۔ املک علی لسانک، اپنی زبان کو ذرا کنٹرول میں رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیری زبان سے کسی انسان کا دل دکھے، ماں باپ کا دل دکھے، بھائی پڑوسی کا دل دکھے، کسی اور انسان کا دل دکھے، تیری زبان سے غیبت نکلے، تیری زبان سے شکوہ شکایت ہو۔ املک علی لسانک، تو اپنی زبان کو ذرا اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور تیری زبان جب کنٹرول میں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ زبان اللہ کی یاد میں بھی ہوگی۔ تو پہلی بات کہ انسان اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو، ولیتا کا بیت، تیرا گھر تیرے واسطے کافی ہو جائے، تیرا گھر تیرے لیے کشادہ ہو، یعنی دنیا میں پھرو گے، بازاروں میں جاؤ گے، سڑکوں پر گھومو گے، ادھر ادھر جاؤ گے، تو کچھ نہ کچھ گناہ ہوگا، گناہ دیکھو گے، گناہ کی بات بولو گے۔ اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ ضرورت کے مطابق اپنے گھر سے باہر نکلو، ضرورت کے مطابق گھر سے باہر جاؤ، اور جو تمہارا خالی وقت ہو جائے اس کو اپنے گھر میں گزارو، کیونکہ گھر میں اپنے وقت کو گزارو گے تو تیرا بہت بہت سے گناہوں سے، لایانی باتوں سے، بہت سی غفلت کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ اور پھر اس کے بعد پیارے آقا نے تیسری بات ارشاد فرمائی، وقت کی اللہ خطیت، سنو، تم سے اگر نافرمانی ہو جائے، خدا کی نافرمانی ہو جائے، کوئی گناہ ہو جائے، کوئی معصیت کی بات اگر پیش آ جائے، تو اپنے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے بہا دینا۔ اگر تیرے آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے نکلے اور تم نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا اور اپنی زبان پر کنٹرول رکھا، یاد رکھو یہی تین باتیں تیری نجات کے لیے کافی ہیں۔ آج میرے دوستو، ہم آپ جب کتنے بڑے مجمع صرف اور صرف دین کی نسبت پر اللہ کی باتوں کو سننے کے لیے، اور یقیناً آنے والے تمام کے تمام کچھ نہ کچھ دل سے سننے کے طرف سے آئے ہیں، علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں، ہم ذرا اس مختصر سی مجلس میں اپنے جسم پر، اپنی زبان پر، اپنے دل پر ذرا غور کریں کہ کیا ہماری زبان محفوظ ہے، کیا ہم اپنے گھروں میں وقت گزارنے کے بجائے ہم سڑکوں پر، بازاروں میں، دکانوں میں، چوراہوں پر، پلوں پر، دوسری جگہوں پر جا کر کیا ہم دوسری گناہوں میں تلا نہیں ہو جاتے؟ کیا گناہ ہو جانے کے بعد ہمارے دل پر کیا غفلت نہیں داری ہے کہ کبھی گناہ کے گناہ ہونے کا خیال تک نہیں ہوتا؟ اے میرے دوستوں، میرے جوانوں، میرے بڑوں، ایک وقت آئے گا کہ ہماری آنکھ بند ہوگی، ہماری یہ زبان ہمارے منہ سے چپک جائے گی، اور پھر ہم نجات کے لیے اگر تڑپتے ہوں گے تو نجات کا راستہ ہمارے لیے بند ہو چکا ہوگا۔ اس لیے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مختصر کی روایت اور تین باتوں کو ذرا آج ہم اپنے دل سے لے کر جائیں کہ انشاءاللہ ہماری یہ زبان ہمیشہ محفوظ رہے گی، ہماری یہ زبان ہمیشہ محفوظ ہی نہیں بلکہ ذکر الہی میں رہے گی، دین کی دعوت میں رہے گی، اور اسی کے ساتھ ہمارا وقت گناہوں کے راستوں پر گزرنے کے بجائے ہمارا وقت یا تو گھر میں گزرے گا، ہمارا وقت یا تو علماء کے ساتھ گزرے گا، ہمارا وقت یا تو دین کی دعوت میں گزرے گا، ہمارا وقت یا تو خدا کے گھر میں گزرے گا، اگر یہ زندگی ہم گزارے، اور اسی کے ساتھ اگر کبھی گناہ ہو جائے اس گناہ پر اللہ کے سامنے آنسو کا ایک قطرہ تو ذرا بہا کر دیکھیے کہ پھر اللہ کی طرف سے دل کو کیا بہار ملتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جسم کے تین حصے کر دیے، اس میں ایک حصہ زبان، زبان کی زینت ذکر ہے، زبان کی زینت تلاوت ہے، اور زبان کی زینت دین کی دعوت ہے۔ دوسرے نمبر پہ انسان کا دل ہے، انسان کا دل، اس کی زینت اللہ تعالیٰ نے ایمان و یقین کو بنایا کہ تمہارے دل میں ایمان و یقین ہو، اور نمبر دو اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت ہو۔ یہ دل کی زینت ہے، جس دل میں ایمان نہیں، جس دل میں اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں، جس دل میں اللہ کی محبت نہیں، جس دل میں اللہ کی معرفت نہیں، جس دل میں اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت نہیں ہے، وہ دل کاٹو بھرا دل ہوتا ہے، وہ دل محبت بھرا دل نہیں ہوتا۔ ذرا ہم سوچیں کیا ہمارے دل میں وہ ایمان اور وہ یقین اور وہ محبت اور وہ معرفت، وہ خوف، وہ خشیت جو اللہ کو مطلوب ہے، جو اللہ چاہتے ہیں، یا ایسی محبت و معرفت، یا ایسا خوف و خشیت ہمارے دل میں ہے؟ اگر نہیں ہے تو آج یہ طے کریں کہ انشاءاللہ جس درجے میں میرے دل کے اندر ہے انشاءاللہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ اور نمبر تین، انسان کے جسم، انسان کا یہ جسم ہے، اس جسم کی زینت اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور اپنی فرما برداری میں رکھی ہے۔ اے میرے بندے، تیری آنکھیں، تیری آنکھیں، تیرا کان، تیرا چہرہ، تیرا ہاتھ، تیرا پاؤں، یہ پورا وجود، یہ پورا وجود اللہ کا فرما بردار رہے، اس پورے وجود پر اللہ کی فرما برداری ہو، اللہ کی اطاعت ہو، اس پورے وجود سے اللہ کی نافرمانی نہ ہو۔ اگر اس پورے وجود سے اللہ کی فرما برداری ہوتی ہے تو اللہ کی نگاہ میں، فرشتوں کی نگاہ میں، انبیاء کی نگاہ میں، صالحین کی نگاہ میں، یہ جسم چاہے پرانے، جسم پر پرانے کپڑے ہوں، چاہے پتے کپڑے ہوں، چاہے رنگ کے اعتبار سے کالا کلوٹا ہو، مگر اللہ کی نگاہ میں یہ چاند اور سورج سے کہیں زیادہ یہ پورا بدن مزین اور روشن ہوتا ہے۔ تو پروردگار نے ہمارے جسم کی بھی زینت رکھی ہے۔ بات آگے بڑھنے سے پہلے بہت بات یاد آئی کہ ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہر انسان کا ایک مزاج، دنیا میں ہر انسان کی فطرت ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری ہر نقل و حرکت، میرا ہر کام، میرا ہر عمل، میرا اٹھنا بیٹھنا کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر انسان الرٹ ہوتا ہے، محتاط ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنا گھٹیا کیوں نہ ہو، کتنا جڑا ہوا کیوں نہ ہو، اگر وہ دیکھتا ہے کہ سامنے کیمرہ لگا ہوا ہے، وہ بڑے مال اور بڑی دکان میں جاتا ہے، چور کیوں نہیں ہے، مگر وہاں اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے کل قیمتی سامان اٹھا کر اپنے پاکٹ، اپنے جیب میں رکھے، اس لیے کہ اسے اس بات کا استحضار، اس بات کا دھیان ہے کہ میں جو کچھ کروں گا اگرچہ مالک نہیں ہے، دیکھنے والا سامنے نہیں ہے مگر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے جو میری ہر نقل، ہماری ہر حرکت، میرے ہر ہاتھ اٹھانے، ہاتھ بڑھانے، چیز کو جیب میں رکھنے کو وہ کیچ کر رہا ہے۔ تو ایک انسان کو ایک کیمرہ کا خطرہ ہوا، ایک کیمرے کا احساس و خیال ہوا تو وہ چوری سے اور گھٹیے پن سے بچ جاتا ہے۔ انسان کی فطرت اور مزاج ہے۔ پروردگار نے ہمیں زینت کی چیزیں عطا فرمائی ہیں، اب زینت کے بجائے اس کا جمال ختم ہو جائے اور اس میں کانٹے لگ جائے، اس سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے ہمارے اوپر تین تین کیمرے لگائے ہیں۔ آپ یہ سمجھ کر چلیے کہ وہ پاک پروردگار جو جتنا کریم ہے جتنا رحیم ہے، اسی کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کا بندہ، وہ پھول جو پھول مرجھا جاتا ہے، وہ پھول جو سوکھ جاتا ہے، سوکھا ہوا درخت کاٹ کر جلانے کے قابل ہوتا ہے، رب کریم پسند نہیں کرتا، رب کریم نہیں چاہتا کہ یہ پھول جیسا بنایا ہوا میرا بندہ یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے جلنے کے قابل بن جائے، غفلت میں پڑھ کر، بے خیالی میں پڑھ کر، بے دھیانی میں پڑھ کر کچھ ایسے گناہ کر لے جس گناہ کی بنا پر جہنم میں ڈالے جانے اور جہنم میں جلائے جانے کے قابل بن جائے۔ پروردگار نے اس کا بھی انتظام کیا کہ میرے بندے انسان کی فطرت ہے، انسان کا مزاج ہے، جب اس میں خیال ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، میرے ہر عمل کو کوئی کیچ کر رہا ہے، مشین میری ہر کام کو محفوظ کر رہی ہے، محفوظ رہتا ہے۔ ہم نے بھی تیری حفاظت کے لیے رحم کرتے ہوئے، کرم کرتے ہوئے، شفقت کے انداز میں ہم نے تیرے ساتھ ساتھ تین کیمرے لگا دیے ہیں۔ اگر اس تین کیمرے کا استحضار اور خیال اور دھیان اگر تم رکھو گے تو تم بھی بہت سے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ زبان کا کیمرہ پروردگار نے بنا دیا فرشتوں کو، ما یذکر من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ اے میرے بندے، تم جو بات اپنی زبان سے کہو گے، کسی کے سامنے کہو گے یا اس کے پیچھے کہو گے، بڑوں کے سامنے کہو گے یا چھوٹوں کے سامنے کہو گے، دل دکھانے کی بات کہو گے یا دل خوش کرنے کی بات کہو گے، دل رونانے کی بات کہو گے یا ہنسانے کی بات کہو گے، گناہ کی بات کہو گے یا اطاعت کی بات کہو گے، جو بات تم اپنی زبان سے کہو گے، ایسا مت سمجھو تیری زبان سے نکلی ہوئی یہ باتیں، تیری زبان سے نکلی ہوئی یہ باتیں فضا میں گم ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو بات تم کہو گے، تیرے کندھے پر ایک نہیں، تیرے کندھے پر میں نے دو کیمرہ لگا رکھا ہے، فرشتے بیٹھا رکھے ہیں، وہ فرشتہ تیری زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو کیچ کر رہا ہے، ہر بات کو محفوظ کر رہا ہے۔ جب وقت آئے گا حساب و کتاب کا، تو وہ ساری ریل تیرے سامنے کھل جائے گی، تیرے زبان کا کمپیوٹر تمہارے سامنے اوپن ہو جائے گا، اور تم نے زندگی میں کیا کہا ہے، کس کے دل کو دکھایا ہے، ماں کے دل کو دکھایا، باپ کے دل کو دکھایا، رشتے دار کے دل کو دکھایا، کسی کی تم نے غیبت کی ہے، کسی کا تم نے شکوا کیا ہے، جو کچھ تم کرو گے وہ تمام باتیں ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ تو جب انسان کو اس بات کا استحضار، اس بات کا خیال ہوگا کہ میں غیبت کروں، میں گالی دوں، میں شکوا کروں، میں ناشکری کروں، میں ناقدری کروں، میں کسی کے دل دکھانے کی بات کروں، تو میں اگرچہ تنہائی میں ہوں، کسی ایک ہی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، مگر میری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس بات کا استحضار اور دھیان ہوگا تو انسان گناہوں سے، زبان کی گناہوں سے بچے گا۔ نمبر دو، انسان کے یہ سارے اعضا، انسان کے جسم کا یہ ہر حصہ، اس کا بھی اللہ نے ریکارڈر بنایا ہے۔ وہ ریکارڈر انسان کے ہر عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے۔ انسان یہ سمجھتا ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر بند کمرے میں میں اپنے ہاتھوں میں موبائل لے کر میں کیا دیکھ رہا ہوں، کسی کو اس کی خبر نہیں ہے، میں کس سے بات کر رہا ہوں کسی کو معلوم نہیں ہے، میں کیا پلاننگ تیار کر رہا ہوں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ پروردگار فرماتے ہیں، اے میرے بندے، غفلت میں نہ پڑو، تمہارے یہی اعضا، تیرے جسم کا یہی حصہ تیرے لیے ریکارڈر بنا ہوا ہے، اور میرے پاس جب تم آؤ گے تو کسی اور کے نہیں، کسی اور کو نہیں، سب سے پہلے تیرا جسم، تیرے یہ اعضا ریکارڈر بن کر ساری چیزوں کو اوپن کرے گا۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما کیا یکسبون۔ آج تیری زبان پہ مہر لگا دی جائے گی، تیری زبان پہ سیل، تیری زبان کو بند کر دیا جائے گا، تمہیں گونگے کی طرح سے، چٹکی ہوئی زبان والے کی طرح سے بے بس کھڑے ہوئے، تیرا یہ ہاتھ تیرے سارے کرتوت کو ظاہر کرے گا، تیرا یہ قدم تیرے گناہوں کو ظاہر کرے گا، تیری کہنی تیرے گناہوں کو بتائے گی، تیرا یہ بدن اللہ کے ساتھ سامنے ایک ایک گناہوں کو ظاہر کرے گا. بتاؤ کوئی دوسرا اگر شہادت دے, کوئی دوسرا اگر خبر دے تو اس موقع پر تم جھٹلا سکتے ہو, مگر تیرا ہی وجود اور تیرا ہی بدن اور تیرے ہی آغا تیرے سارے گناہوں کو ظاہر کرتا ہے, تیرے لیے انکار کا اور کون راستہ ہوگا. تو پروردگار نے انسانوں کی ان آنکھوں کو بھی ہمارے اور آپ کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ریکارڈر بنا دیا ہے, ایک گواہ بنا دیا ہے. اور نمبر تین کہ اللہ ہے, ذرا غور کیجیے گا کہ جب دل کا نگرا بنانا تھا, جب دل کا نگرا بنانا تھا, دل کے اوپر کسی کی نگرانی رکھنی تھی, تو اللہ نے فرشتوں کو نہیں, جناتوں کو نہیں, انسانی اعضاء کو نہیں, بلکہ اللہ نے کہا دل کی نگرانی, اس کی نگرانی میں کروں گا, اس کا نگراں میں رہوں گا. ان اللہ لا ينظر الى صوركم والى اموالكم, پروردگار تیرے مال کو نہیں دیکھتا, تیری شکل کو نہیں دیکھتا, تیری صورت کو نہیں دیکھتا, ولكن ينظر الى قلوبكم, لیکن پروردگار ہر دم تیرے دل کو دیکھ رہا ہے, تیرے دل کے جذبات کیا ہے, تیرے دل کے خیالات کیا ہے, تیرے دل کے ارادے کیا ہے, تیرے دل کی تمنائیں کیا ہے, تیرے دل کی آرزوئیں کیا ہے, تیرے دل کا پلاننگ کیا ہے, تیرے دل کے منصوبے کیا ہے, تم اپنے دل چھپے ہوئے دل میں کیا سوچ رہے ہو, تم چھپے ہوئے دل میں کیا رکھ رہے ہو, اللہ ہر دم دیکھ رہا ہے. ذاکر ہے جب اللہ ہمارے دل کی نگرانی کرتا ہو تو میرے دوستوں پروردگار نے رحم کھا کر کرم کرتے ہوئے ان تین چیزوں کی زینت بھی بنائی ہے, اور ان تین چیزوں کو ہم صحیح صحیح زینت کے ساتھ رکھیں اس کے لیے اللہ نے ریکارڈر بنایا ہے. میرے دوست آج کا سب سے بڑا زمانہ اور ہماری اور آپ کی زندگی پہ اگر آپ غور کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم, علماء کرام کی محنت, مدارس کی محنت, مکاتب کی محنت, دعوت تبلیغ کی محنت, اللہ والوں کی محنت کا نتیجہ اتنا تو ضرور سامنے آ رہا ہے کہ ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ اعمال زندہ ہو رہے ہیں, کچھ نہ کچھ اعمال ہماری زندگیوں میں آ رہے ہیں. یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ ہماری زندگیوں میں اعمال آ رہے ہیں, مگر اس کے سامنے اگر ہم اپنی زندگی پر, اپنے ماحول پر, اپنے معاشرے پر, اپنے خاندان پر اور اپنے آپ پہ اگر ہم غور کریں گے تو ہم گناہوں سے نہیں بچ پا رہے ہیں. گناہوں کیسے بچ پا رہے ہیں؟ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہونے کے بعد انہوں نے کہا, حاضر ہونے کے بعد انہوں نے عرض کیا, میرے دل کی تمنا یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں میں سب سے بڑا عابد بن جاؤں, ایسا شخص جو سب سے زیادہ عبادت کرنے والا, سب سے زیادہ عبادت کرنے والا, میں اللہ کی نگاہ میں, فرشتوں کی نگاہ میں سب سے بڑا میں عابد بن جاؤں, میری تمنا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر دم ہاتھ میں تسبیح لیتے رہنا, ہر دم مصلی پر بیٹھے رہنا, ہر دم نفلیں پڑھتے رہنا, ہر دم تلاوت کرتے رہنا. ہمارا ذہن تو بتا ہی نہیں کہے گا کہ اگر عابد بننا ہے, سب سے بڑا عبادت گزار بننا ہے تو مصلی بچھاؤ اور اسی میں پڑے رہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اتق المحارم تکن اعبد الناس, گناہوں سے بچو. اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے, جو معصیت ہے, جو گناہ ہے, جو اللہ کے قرب سے انسان کو دور تک لے جاتا ہے, جو جہنم کو چھین کر جہنم تک لے جاتا ہے, ایسے گناہوں سے بچو. تکن اعبد الناس, تم اللہ کی نگاہ میں, فرشتوں کی نگاہ میں, اللہ کی نگاہ میں تم سب سے بڑے عابد بن جاؤ. اگر سب سے بڑے عابد ہونے کا معیار اور سب سے بڑے عابد ہونے کی پہچان یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچے. میرے دوستو آج ہمارے معاشرے میں, آج ہمارے ماحول میں, اور جس خرابی کی بنیاد پر ہمارا ایک پستی کی طرف جا رہے ہیں, جس برائی کی, جس خرابی کی بنیاد پر آج ہم تنزل کی طرف جا رہے ہیں, وہ خرابی, سب سے بڑی خرابی وہ گناہ کی خرابی ہے, وہ گناہ کی خرابی ہے. ہمارے یہاں مال کے حلال و حرام ہونے کا کوئی فرق باقی نہیں رہا. مال کھانا چاہیے, چاہے حلال ہو چاہے حرام, کسی کے سامنے اگر ہم ہو گئے تو ہماری زبان سے اس کا دل چھلنی ہو جائے, ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ہم کو ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو کس کی غیبت اور کس کی عیب جوئی کرتے ہیں اس کا ہمیں کوئی خیال نہیں ہوتا. تو غیبت ہمارے پاس, مال حرام ہمارے پاس, نشہ کی چیزیں ہمارے پاس, شراب کی چیزیں ہمارے پاس, ہمارے موبائلوں میں گانے اور ناچ کی چیزیں ہمارے پاس, گندی فلمیں ہمارے پاس. آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ سارے کے سارے گناہ جب معاشرے میں, یہ سارے کے سارے گناہ انسانوں کی آبادی میں اگر ہوتے رہیں گے تو ظاہر بات ہے وہ انسانیت, وہ معاشرہ, وہ سماج, وہ خاندان اور خاندان کا وہ انسان کیسے عزت پا سکتا ہے اور کیسے سکون کی زندگی پا سکتا ہے. اس لیے میرے دوستو ان تمام تمہیدی باتوں کو سامنے رکھ کر, اب آپ ذرا اللہ رب العزت کی ایک صفت پہ غور کیجیے کہ جس اللہ نے ہمیں اپنے فرض و کرم اور محض اپنی عنایت ایمان کی دولت عطا فرمائی، وہ ایمان دینا اس بات کی پہچان کہ اللہ میں نے تجھے جہنم سے نجات دینے اور تجھے جنت میں لے جانے کا فیصلہ کیا ہوا، ہم نے تجھے جنت کے لیے بنایا ہوا ہے، یہ ایمان دینے کا مقصد ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ پروردگار کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ پروردگار کی 99 نام ہیں، پروردگار کی 99 صفات ہیں، ان صفات میں اللہ کی 2 صفت ہے، وہ 2 صفت بڑی عجیب ہے۔ اللہ کی ایک صفت صفت کریمی ہے، اللہ کی ایک صفت صفت رحیمی ہے، اللہ کی ایک صفت صفت شفقت اور صفت رحمت، اور اللہ کی ایک صفت صفت بے نیازی ہے، اللہ کی ایک صفت صفت جلالی ہے۔ کبھی پروردگار اپنے جلال کی حالت میں ہوتا ہے، کبھی پروردگار ایک جلال کی حالت میں ہوتا ہے، اور کبھی پروردگار اپنی شان رحمت میں ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اللہ نے اس کو بیان فرما دیا، کل یوم ہوا فی شان، پروردگار ہر دن اپنی ایک الگ شان میں ہوتا ہے، پتہ نہیں وہ پاک پروردگار کس وقت شان جلالی میں ہو، شان غضب میں ہو، اور کس وقت وہ پروردگار شان رحمت میں ہو۔ ہو سکتا ہے جس وقت ہم سے زبان کا، آنکھ کا، کان کا، ہاتھ کا، جسم کے کسی بھی حصے کا اگر ہم سے گناہ ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے جس وقت کے ہم گناہ کر رہے ہو، نافرمانی ہو رہی ہو، ٹھیک اسی وقت اللہ اگر شان جلالی میں ہو، اللہ شان بے نیازی میں ہو، تو جس وقت پروردگار شان بے نیازی میں ہوتا ہے، شان جلالی میں ہوتا ہے، اس وقت اگر بندے سے کوئی گناہ ہو تو پھر بندہ کسی نہ کسی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارا پروردگار، ہمارا کریم اللہ کس وقت شان کریمی پر ہے، کس وقت شان رحمت میں ہے، کس وقت شان کرم میں ہے، کس وقت اس کی دریائے کرم میں جوش آیا ہوا ہے، ہمیں نہیں معلوم، اور کس وقت ہمارا پروردگار شان جلالی میں ہے، شان غضب میں ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ تو ہو سکتا ہے جس وقت ہم سے نافرمانی ہو، جس وقت ہم سے کوئی گناہ ہو، جس وقت ہمارا ہم سے کوئی معصیت ہو، ایسے وقت میں ہو جس وقت اللہ شان جلالی میں ہے، شان بے نیازی میں ہے، شان غضب میں ہے، تو یا پھر اس کی پکڑ دنیا میں آتی ہے، یا پھر اس کی پکڑ آخرت ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ہمیں اللہ کی شان بے نیازی، ہمیں اللہ کی شان جلال، ہمیں اللہ کی شان غضب سے بچنا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ہم کمزور ہیں اور ہم نے ایمان اس کی ذات پہ رکھا ہے، تو ہمارا اس سے تعلق ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہماری رحمت کے ساتھ بھی تمہاری امید ہونی چاہیے، لہذا شان رحمت اللہ کی شان کریمی کی امیدیں بھی ہوں، شان کریمی کی دعائیں بھی ہوں، اور اس کے ساتھ شان جلالی اور شان بے نیازی کا خوف بھی ہو۔ جس مومن کے دل میں اللہ کی شان رحمت اور شان کریمی کی امیدیں اور دعائیں ہیں، اور جس مومن کے دل میں اللہ کی شان بے نیازی کا خوف ہے، پروردگار ان دو نعمتوں کی بنیاد پر اس کو نجات عطا فرماتے ہیں۔ رب کریم کی شان بے نیازی نہ دیکھی، اور ذرا اس شان بے نیازی کو سن کر اپنے آپ کا ذرا ہم جائزہ لیں۔ آدم علیہ السلام و سلام جن کو پروردگار نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، آدم علیہ السلام جن کو پروردگار نے جنت کی زمین عطا فرمائی، آدم علیہ السلام و سلام جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا لباس عطا فرمایا، آدم علیہ السلام و سلام جن کو اللہ نے فرشتوں کے کندھوں پر اٹھا کر اپنا خود نصیب کیا، آدم علیہ السلام و سلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا علم عطا فرمایا بغیر مجاہدے کے، آدم علیہ السلام و سلام جن کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدے کرایا، یہ ساری امتیازی شان، یہ عزت اور اعزاز اللہ تعالیٰ نے جنت میں کرایا۔ مگر ایک ایسا لمحہ آیا جس میں آدم علیہ السلام و سلام کی وہ کام ہو گیا جو ان کی شان کے خلاف، جو ان کی عظمت کے خلاف، ہم اپنی زبان سے اس کو معصیت نہیں کہہ سکتے، ہم اپنی زبان سے نبی کے اس پیر اور نبی کے اس عمل کو گناہ اور معصیت نہیں کہہ سکتے، یہ کہیں گے ایک ایسا عمل تھا جو ان کی شان عظمت کے خلاف تھا، تو پروردگار کی شان بے نیازی ظاہر ہو گئی، اللہ کا شان غضب ظاہر ہو گئی، اور وہ پاک پروردگار جب جلال میں آیا، غضب میں آیا، بے نیازی میں آیا، تو پھر پروردگار نے ہی دیکھا، وہ آدم جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا،
وہ آدم جس کو میں نے جنت کی سرزمین دی، وہ آدم جس کو میں نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، وہ آدم جس کو میں نے علم خاص عطا کیا، اس آدم کو میں کیسے یہاں سے نکالوں؟ نہیں، پروردگار جب شان بے نیازی میں آتا ہے، شان جلال میں آتا ہے، شان غضب میں آتا ہے، پروردگار اس کے تمام تر پچھلے مرتبے اور تمام تر درجے اور تمام تر فضیلت کی چیزیں اللہ اس کو پتے پشتا دیتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتیں اسے چھین لیتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پھر جنت کے آخر نکلنا پڑا، یہ معصیت نہیں تھی، یہ کوئی گناہ نہیں تھا، وہ عمل تھا جو ان کے شان کے خلاف تھا، پروردگار کی شان غضب اور شان بے نیازی پر آئے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام دنیا کا پہلا انسان، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے معافی فرمایا۔ ابلیس جس کا کیا خطاب تھا؟ معلم الملائکہ تھا، طاؤس الملائکہ کہلاتا تھا، معلم الملائکہ، طاؤس الملائکہ۔ 80,000 سال اس نے عبادت کی ہے، 80,000 سال اس نے عبادت کی ہے، مگر ایک نافرمانی خدا کے سامنے تھی، بڑاپن اس نے ظاہر کیا، اور یہ کہاں دلیلیں اس نے دی، لوجک کی، پروردگار کو اس کی نافرمانی، پروردگار کو اس کی بڑائی، پروردگار کو تحت انکار اتنا ناپسند ہوا کہ رب کریم نے اپنی شان بے نیازی کو ظاہر فرمائی اور اسے ہمیشہ کے واسطے مردود بنا دیا۔ نہیں دیکھا اس پروردگار نے، نہیں خیال کیا اس پروردگار نے کہ میرا یہ وہ ابلیس، میرا یہ وہ بندہ ہے، میرا یہ وہ جن ہے کہ جس نے زمین کے چپے چپے پر سجدے کیے ہیں، کوئی چپا اس کا اس کی پیشانی کا سجدے سے خالی نہیں ہے، جس نے میری تصویر اور میری تقدیر اور میری تعبیر تعبیر کو بیان کیا، پروردگار نے اس کو نہیں دیکھا۔ پروردگار نے دیکھا میری شان حضرت کے موقع پر، میری شان بے نیازی کے موقع پر میری نافرمانی کرتا ہے، پروردگار نے ساری عبادتوں کو ٹھکرا دیا۔ میرے دوستو یہ مثالیں مجھے بتا رہی ہیں کہ وہ بات پروردگار جنہوں نے ہم سے پھول سے کہیں زیادہ محبت کی ہے، اگر شان بے نیازی کے موقع پر ہم سے کوئی نافرمانی ہو، ہمارے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو، ہماری زبان پہ غیبت ہو، ہماری نگاہوں میں گناہ کی چیزیں ہوں، ہمارے ہاتھ میں گرنے ہوں، ہمارے قدم گناہ کی طرف چل رہے ہوں، اور یہ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ جس وقت اللہ شان جوانی میں نہیں، شان کریمی میں نہیں، شان رحمت میں نہیں، شان اپنے در گزر میں نہیں، بلکہ اس وقت اللہ شان بے نیازی میں ہے۔ اے جوانوں، اے دوستوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ شان بے نیازی کے موقع پر اگر ہم سے اس قسم کے گناہ ہوئے، تو وہ پاک پروردگار نے اگر پکڑ کر لیا، وہ پاک پروردگار نے اگر پکڑ کر لیا، تو پھر دنیا یا آخرت میں ہم بڑی سزاؤں میں ہوں گے۔ مثالیں بہت سی ہیں میرے دوستوں، ایک ان مثالوں کے ساتھ پروردگار کی شان بڑی عجیب ہے۔ ایک اور سنی، کھانے کعبہ دنیا کا سب سے پہلا گھر تھا، کھانے کعبہ انوار و تجلیات کا سب سے پہلا گھر، کھانے کعبہ سارے انبیاء کا مرجع، صرف دو نبی ایسے ہیں جو وہاں حج کے واسطے نہ پہنچ سکے، سارے انبیاء نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، جو خانہ کعبہ پروردگار کی نگاہ میں ایسا محبوب، مگر اس کی شان عظمت، اس کی شان عظمت، لوگوں نے اس میں پتھر کے بت لا کر رکھنا شروع کیا، لوگوں نے پتھر کے بت لا کر رکھنا شروع کیا، جو گھر پروردگار کا اتنا مقدس، اتنا باعظمت، اتنا تجلی گاہ، اس کے باوجود وہاں سب کے سب پتھر لا کر رکھتے ہیں، علاقے علاقے دور دور سے لا کر لوگ اپنے سمر کو اس میں لا کر رکھتے ہیں۔ وہ پاک پروردگار قادر تھا، وہ شل ہو جاتا، وہ پاک پروردگار قادر تھا، وہ پتھر وہاں سے اڑ جاتا، وہ پاک پروردگار قادر تھا کہ تم میرے مقدس گھر کے اندر اپنے سمر کو لا کر رکھتے ہو، مگر وہاں پروردگار نے اپنی شان بے نیازی کو ظاہر کیا، تم 360 نہیں 360,000 بھی اگر لا کے رکھو گے، میری عظمت میری بڑائی میں کوئی فرق نہیں آئے۔ مگر وہی پاک پروردگار اس کی شان کو دیکھے کہ جب نبی علیہ السلام کے دنیا میں تشریف آنے سے پہلے، جب ابرہا نام کا بادشاہ یمن سے اپنی فوج، اپنی ہتھیار اور اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے قریب آ گئے، اس کا ارادہ تھا کہ خانہ کعبہ کو بھاگے، تو اللہ کی شان بے نیازی اور اللہ کی شان پتھر ظاہر ہو گئی۔ پروردگار نے کہا، پروردگار نے کہا، ساری طاقتیں، بڑی طاقتیں، اور تمہارے سامنے اس دور کی جتنی بڑی طاقتیں ہیں وہ ساری طاقتوں کے ساتھ تم آئے ہیں، میری طاقت کا اندازہ لگا لو، اللہ نے چھوٹے چھوٹے ابابیل پرندوں کو بھیجا اور اس کے چونچ میں، اس کے چنگل میں اللہ نے چنے کے دانے کے برابر چھوٹے چھوٹے دانے لگا دیے، وہی چھوٹا سا دانا جب ان دشمنوں ان فوجیوں ان ہاتھوں اور پہلوانوں پر گرا تو وہ سب کے سب وہیں بھیج گئے. اللہ نے یہاں اپنی قدرت کو ظاہر فرما دیا کہ بڑی سے بڑی طاقت کیوں نہ ہو, بڑی سے بڑی قوت کیوں نہ ہو, بڑے سے بڑے عزائم کیوں نہ ہو, اگر میرے شان غضب اور میری شان جلال اور میری شان قوت اگر ظاہر ہوگی تو مجھے کسی بڑے پہاڑ کو لانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے آسمان کو توڑ کے گرانے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے بادل کو گرانے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ میری پکڑ اگر آتی ہے تو اس پکڑ میں اس پکڑ کے لیے چنے کے دانے کے برابر کی کنکر بھی کافی ہے. میرے دوستوں میں آج یہ مضمون ہم اپنے آپ کو اور آپ تمام آنے والے دوستوں کے ایک امانت سمجھ کر دل میں بیٹھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو زندگی گزارتے ہیں, جس زندگی میں نافرمانی, جس زندگی میں گناہ, جس زندگی میں بے فکری, جس زندگی میں غفلت ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری زندگی کی وہ غفلت, وہ معصیت, وہ نافرمانی ایک ایسے وقت میں ہو کہ پاک پروردگار اس شان غضب اور شان جلال نہ آئے. مگر وہی اللہ جب شان کریمی کی حالت میں ہوتا ہے تو پروردگار کی دریائے رحمت کو کس طرح جوش آتا ہے اور وہ اللہ کیسے کیسے ظلم و ستم اور گناہ کبیرہ بلکہ دلوں کو چھلنی کرنے والے گناہ میں انسان مبتلا ہو, اس وقت بھی اللہ اگر شان جمالی میں ہے, شان اپنے درگزر میں ہے, شان کرم میں ہے, تو اللہ ایسے سارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر کے اپنی رحمت کی چادر میں سے لمیٹ لیتا ہے, لمیٹ لیتا ہے. سنا ہوگا آپ نے, ہم سے اشارہ کریں گے آپ, یہ واقعہ اور یہ حادثہ اور یہ شہادت کا واقعہ کتنا دل دوز ہے, کتنا دل دوز ہے کہ احد کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید چچا حضرت حمزہ کا جسم چھلنی ہے, چھیا ہوا ہے, ان کے جسم کو چیر کر وحشی نام کے انسان اپنے ہاتھوں سے جگر کو نکالا اور اس دھڑکتے ہوئے جگر کو لے کر وہ ہندی بھنتا کے پاس گئے اور ہندا مارے غضب اور مارے نفرت اور مارے دشمنی کے آخر اس کے دل کی قساوت اور دل کی سختی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر انسان کسی مردہ اور ہر انسان کسی چیرے ہوئے انسان کو دیکھ کر اس کا دل دہل جاتا ہے, مگر ہندا نام کی طرف اس کا دل کتنا سخت اور پتھر ہوگا کہ جب اس کو وہ دھڑکتا ہوا وہ کلیجہ ملا ہے تو اس نے مارے خوشیوں کے اور ناچتے ہوئے اپنے ہاتھوں میں لیا اور اپنے دانت سے چبا چبا کر اسے باہر کی طرف پھینکا اور پھینک پھینک کر خوش ہو رہی تھی کہ میرے دل کی تمنا پوری ہو گئی. اللہ اکبر, لگتا ہے کہ آسمان اس منظر کو کس طرح دیکھ رہا ہوگا, اس وقت اڑتے ہوئے پرندے کس طرح اس منظر کو دیکھ رہے ہوں گے اور صحابہ کرام کو اگر وہ منظر نظر آیا ہوگا تو کس طرح صحابہ کرام نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس منظر کو دیکھا ہوگا, اور جب حضرت حمزہ کا لاش اور آپ کا جسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے چھرا ہوا آیا ہوگا تو آپ کے دل پہ کیا گزرا ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ کی لاش کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تک آ گئے, آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, آپ کی آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہ گئے کہ میرے شہید چچا جن کا احسان میرے اوپر ہے آج ان کا بدن چیرا ہوا ہے, اور اس راستے میں کہ ہم صرف اور صرف اللہ کے دین کی اشاعت کے لیے آئے, اللہ کے دین کے خاطر آئے ہیں, اپنے خاطر نہیں آئے, تجارت کے خاطر نہیں آئے, بلکہ اللہ کے دین کے خاطر آئے ہیں اور اسی اللہ کی مرضی اور اس کی مشیت سے میرے چچا کا یہ حال ہو گیا, مگر ایسا ظلم ہے, مگر اس کے باوجود اللہ کی شان رحمت, اللہ کا شان کی شان کرم, اللہ کی طرف سے اپو درگزر کا معاملہ اتنا ہوا اتنا ہوا کہ پروردگار نے اشارہ دیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پروردگار نے نبی علیہ السلام نے اپنے قاصد کو وحشی کے پاس بھیجا اور وحشی سے یہ کہا کہ اے وحشی, اس ظلم کے باوجود, اس بربریت کے باوجود, اس وحشیانہ قتل کے باوجود اللہ کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور تم کلمہ پڑھ لو, اگر تم ایک دفعہ کلمہ پڑھو گے تو پروردگار تجھے رحمت کی چھاؤں میں رحمت کی چھاؤں عطا کر دے گا اور اللہ تیرے ایمان کو قبول کر دے گا. وہ پاک پروردگار جب شان کرم پہ آتا ہے, میرے دوست میں اس مضمون کو آپ کے دل میں بیٹھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ہمارے دل میں اللہ کی شان جلالی, اللہ کی شان غضب اور اللہ کی شان بے نیازی اور اللہ کے پکڑ کا انداز جس طرح وہ ہمارے دل میں ہو, اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں پروردگار کی شان جمالی اور اللہ کی شان رحم کرم اور اپنے درگزر کی صفت بھی ہمارے دل میں ہو, تاکہ اللہ سے ہم اپنے اللہ سے اللہ کی شان کرم کو مانگا کریں. عجیب کیا واقعہ ہے, بڑا عجیب انداز ہے, حضرت وحشی کے پاس وہ بندہ پہنچا تو کہنے لگا میں ایمان قبول کر لیتا ہوں مگر مجھے ایمان قبول کرنے سے کیا فائدہ. یہاں میں خدا کی شان کرم کو دیکھ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ جو اپنے بندوں کے ساتھ کریمانہ معاملہ کرتا ہے تو اللہ کہاں تک اس کو اپنانا چاہتا ہے, کہاں تک اس کو اپنی رحمت کے دامن اچھی ایک سمیٹ میں بلانا چاہتا ہے. وحشی نے کہا کہ میں کیسے آؤں جبکہ آپ یہاں قرآن کریم کی ایک آیت ہے, میں مختصر کر کے بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان زنا کرتا ہے یا قتل کرتا ہے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرتا. میں اگر ایمان بھی لے آؤں تو میں قتل بھی کر چکا ہوں, اس کے علاوہ بڑے بڑے گناہ کر چکا ہوں, تو اگر ایمان لے بھی آیا تو قبولیت کے لیے مغفرت کے لیے تو ان گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور میں ان گناہوں سے بچا ہوا نہیں ہوں. ایک وہ انسان جس نے کتنا بڑا گناہ کیا ہوا ہے, پروردگار کی طرف سے نبی علیہ السلام نے بھیجا اور ایمان لے آؤ, مگر کہتا ہے کہ میں کیسے ایمان لاؤں جبکہ میرے پاس کفر بھی ہے, میرے پاس قتل کا گناہ بھی ہے. ابھی وہ کافر نبی علیہ السلام کے پاس واپس لوٹتا ہے, اس سے پہلے اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور جبرائیل کو بھیج کے کہا کہ جاؤ میرے حبیب کے پاس, وہ وحشی کا قاصد آپ کی خدمت میں پہنچے, اس سے پہلے میرے نبی کو یہ پہنچا دو کہ اللہ کا جو بندہ اللہ سے توبہ کرے گا, اپنے گناہوں کی معافی چاہے گا, اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. رحمت اللہ اور بھی تفصیل ہے اس میں. بہرحال یہ بات آئی تو حضرت وحشی ایمان لے آئے. میرے دوستوں ذرا ایک لمحے کے لیے غور کریں, وہ پاک پروردگار کتنا بڑا کہ جب اس کے گناہ کو معاف کر کے اور بار بار اس کو پیغام دے کر ایمان کے دامن میں بلا رہا ہے, تو اگر ہم اور آپ گناہگار خطا کار نہیں, اگر دنوں میں رات کے سناٹوں میں اپنی دعاؤں میں آپ کو بہا کر اس کی شان رحمت کو اگر مانگا کریں گے تو اللہ ضرور ہمیں رحمت کی چادر عطا فرمائے گا. اس لیے ایک طرف ہمارے دل میں اللہ کی شان رحمت بھی ہو اور دوسری طرف اللہ کی شان بے نیازی بھی ہو. آپ سنتے رہتے ہیں خدا بن نیاز ایک ڈاکو انسان ہے, مگر پروردگار نے ان کو اپنی طرف بلایا اور ایک آیت کے ذریعہ بنا لیا. اس کی ایک آیت کے ذریعہ بننے پر پروردگار نے ان کو اپنا ولی بنا لیا. ہزاروں سینکڑوں ایسے واقعات آپ کو ملیں گے جو واقعات دونوں طرح کے ہیں, یا تو اللہ کی پکڑ کے واقعات ہیں یا پھر اللہ کی پکڑ کے ساتھ کے بجائے اللہ کی شان رحمت کے واقعات ہیں. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر میرے دوستوں آج کی گفتگو میں ہمیں طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم گناہوں سے اپنے آپ کو ضرور بچائیں. آج ہمارا سماج, آج ہمارا معاشرہ, آج ہمارا خاندان, آج ہمارا جوان جن گناہوں کے اندر مبتلا ہے, اور گناہ کر کے اس سے بڑی بات یہ ہے کہ خیال تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کون سا گناہ کیا ہے. اور اس بڑے بڑے گناہوں میں ایک بڑا گناہ خاندانی اختلاف ہے, میاں بیوی کے درمیان جھگڑے کا جھگڑا اور اختلاف, خاندان کے درمیان اختلاف, بھائی بہن کے درمیان اختلاف, بھائی بھائی کے درمیان اختلاف, ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے اختلاف, ایک محلے کا دوسرے محلے سے اختلاف, چھوٹی چھوٹی باتوں پر یہ اختلاف ہمارے درمیان جو ہمارے دلوں کو سخت بنا رہا ہے, جو ہمارے دلوں کے اندر نفاق پیدا کر رہا ہے, جو ہمارے دلوں سے اللہ کی رحمت کو دور کر کے اللہ کے غضب کو کھینچ رہا ہے. اے میرے دوستوں ابھی آپ نے سنا دنیا کا کیا حال ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ چل رہا ہے, ایسے ماحول میں بھی کیا ہم یہ نہیں سوچتے یہ زمانہ ہمیں آواز دے رہا ہے, یہ آسمان ہمیں آواز دے رہا ہے, اللہ کا قرآن ہمیں آواز دے رہا ہے, اے اللہ کے بندو, اے اللہ سے ایمان رکھنے والو, اے نبی کے ماننے والو, اے قرآن کے پڑھنے والو, اے دین کی باتیں سننے والو, کہ اب بھی یہ وقت نہیں آیا ہے. الم یان الذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, اے لوگو کیا بھی یہ وقت نہیں آیا, یہ سارے گناہ کے گناہ ہوتے جا رہے ہیں اور تمہارے ایمان پر, تم ایمان والوں پر, تم قرآن والوں پر, تم نبی والوں پر کیا حال آ رہا ہے, جن کی نگاہوں میں آ رہا ہے, ایسے سارے واقعات اور واقعات کے باوجود اگر تمہاری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اگر تمہاری فکر میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اگر تمہاری زبان سے کوئی تبدیلی نہیں ہے, اگر تمہاری آنکھوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اگر تمہارے آنگن میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, اگر تمہارے کاروبار میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, تو یاد رکھو جس طرح کے حالات کسی اور علاقے پر آئے ہیں تمہارے اوپر بھی وہ حالات آ سکتے ہیں. یہ سارے حالات ہمیں بتا رہے ہیں کہ میرے بندوں سے اپنے آپ کو سنبھالو, میری پکڑ سے بچو, آنے والی مصیبتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. یاد ہے میرے دوستو, آج کا سب سے بڑا پیغام اس حدیث کی طرف سے اپنے لیے بھی, آپ تمام بھائیوں کے لیے بھی, تمام جوانوں کے لیے بھی میں آپ کرنا چاہتا ہوں کہ ذرا ہم یہ سوچیں کہ جیسی بھی نیکی ہو رہی ہے اس نیکی کو بڑھائیں اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں, اپنی زبان کو اختلاف سے بچائیں, اپنے آپ میں اتحاد محبت کی ضبط اور محبت کی لہر کو دوہرائیں, پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی ہمارے گھر میں کیسے خیر و برکت نہ بھی ہوتی. ہمارے اساتذہ, ہمارے مشائخ اور پہلے زمانے کے جو لوگ تھے وہ پروردگار کے فرما بردار اور پروردگار کے سامنے ہر دم اس کی مرتی و فرما بردار, مگر اس کے باوجود ہمیشہ وہ اللہ کی شان پکڑ اور اللہ کی شان بے نیازی سے ڈرتے تھے, شان بے نیازی سے ڈرتے تھے. ذرا سنیے گا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں بیٹھے ہوئے, آپ نے دیکھا کہ کوئی دعا کی آواز آ رہی ہے, آپ نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ جبرائیل امین خانہ کعبہ کی دیوار یا اس کے غلاف کو پکڑ کر ایک دعا کرتے ہیں. جبرائیل جیسا فرشتہ جو سارے فرشتوں کا سردار, وہ فرشتہ ایک دعا کر رہا ہے اور بڑی آمدداری سے دعا کرتا ہے, الہی وسیدی, الہی وسیدی, لا تغیر اسمی, لا تغیر اسمی ولا تبدل جسمی. او میرے مولا, او میرے آقا, یہ کیا انداز ہے ان کا, او میرے مولا, او میرے آقا, میری دل کی تمنا, میری دعا یہ ہے کہ آپ نے میرا نام رکھا ہوا جبرائیل, میرا نام چھین کر کوئی دوسرا نام مت رکھ دینا, اور میرا جو آپ نورانی جسم بنایا ہے کہ اللہ میرے اس جسم کو مت بدل دینا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی اس دعا کو سنا تو آپ حیران ہوئے اور آپ نے جبرائیل کو بلایا, جبرائیل ادھر آؤ, کیا بات ہے, تم یہ دعا کیوں کرتے ہو, تم یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس وقت میں نے اللہ کی شان جلال, شان غضب اور شان بے نیازی اور شان فقر کو میں نے دیکھا اور مجھے اللہ کی شان بے نیازی یاد آ گئی, اس لیے میں کانپ گیا اور میں رو رہا ہوں اللہ کے سامنے کہ اللہ جس طرح آپ نے ابلیس کا نام پہلے کچھ اور تھا, آپ کی فقر آئی تو آپ نے اس کا نام بھی بدل دیا, اس کے جسم کو اللہ نے بدل دیا, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ میرے اللہ اگر مجھ سے کوئی ایسی بات پیش آ جائے جس سے آپ ناراض ہوں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا بھی نام بدل جائے اور میرا جسم بدل جائے, اس لیے میں اپنے اللہ کے سامنے روتا ہوں. معلوم اس سے یہ ہوا کہ انسان کو چاہے کتنا بڑا مرتبہ کیوں نہ مل جائے, ہمارا دل قرآن کریم سے منور کیوں نہ ہو جائے, ہمارا ذہن و دماغ علم حدیث سے منور کیوں نہ ہو جائے, ہماری زندگی تعلیم و تدریس میں کیوں نہ ہو, ہماری زندگی دعوت و تبلیغ میں کیوں نہ ہو, ہماری زندگی حج و عمرہ میں کیوں نہ ہو, ہماری زندگی نیکیوں میں کیوں نہ ہو, ہماری زندگی میں صدقے اور خیرات کیوں نہ ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پروردگار کی شان بے نیازی سے ڈٹ کے رہنا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اللہ آپ کی کبھی پکڑ آئے اور ساری نیکیاں ایک طرف ہو جائے اور ہم آپ کی پکڑ میں آ جائیں. ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ وہ بھی بہت روتے تھے, بہت رتے تھے, تو جبرائیل علیہ السلام آیا اور پوچھا کہ جبرائیل, اے ابراہیم, آپ کیوں روتے تھے, آپ کیوں روتے تھے, آپ کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا, تو جس کو اللہ اپنا خلیل بنا دے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے, آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ ذرا سوچیں, ہم آج ایک بہت ہی پرسکون ماحول میں بیٹھے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی جب جبرائیل نے کہا کہ آپ اتنا کیوں روتے ہیں, جس کو اللہ نے خلیل بنا دیا ہو اب اس کے رونے کی ضرورت کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا, ایک ایسا عمل جس کو وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے تھے, اس عمل کے بارے میں کہا کہ جب میرا وہ عمل مجھے یاد آتا ہے, جب میرا وہ عمل یاد آتا ہے اور اللہ کی فکر مجھے یاد آتی ہے تو میں بھول جاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے, میں بھول جاتا ہوں کہ اللہ نے مجھے خلیل بنایا ہے. اور میرے دوستو, ایک دو مثال اور سنیے, ہم کبھی بھی اپنے کسی عمل پہ ناظر نہ ہوں, کبھی بھی اپنے آپ کے بارے میں نہ سوچے کہ ہم کس مقام پر ہیں. اللہ اکبر, اللہ کی شان بڑی عجیب ہے. حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ. یہودیوں نے حضرت یحییٰ کے سر کو قلم کر دیا اور تشت میں رکھا. باپ حضرت زکریہ نے دیکھا, باپ حضرت زکریہ نے دیکھا کہ میرے بیٹے جو اللہ کے نبی بھی ہیں اور ان کی گردن کاٹی گئی ہے, ان کی گردن کاٹی گئی ہے. ڈر گئے, بشری تقاضے سے بھاگ کھڑے ہو گئے اور جیسے جیسے آگے بڑھے تھے, ہوتا ہے انسان میں بشری تقاضے سے, کہ زکریہ علیہ السلام انہوں نے درخت سے کہہ دیا کہ وہ درخت مجھے پناہ دے دو. اللہ کا اتنا بڑا نبی ہے, بشری تقاضے سے اس وقت یہ کہنا تھا کہ اے اللہ مجھے پناہ دے دے, مگر زبان سے بشری تقاضے سے نکل گیا کہ اے درخت مجھے ذرا تو پناہ دے دے. درخت نے درخت کو چیر گیا, درخت کے جو حصے ہو گئے اس میں حضرت زکریا اندر جا کر چھپ گئے اور وہ درخت پورے طور پہ بند ہو گیا, مگر تھوڑا سا کپڑا باہر رہ گیا. شیطان نے یہودیوں سے بچا دیا, بتا دیا کہ تم جس کی تلاش میں آئے ہو وہ اس میں چھپا ہوا ہے. یہودیوں نے اس درخت کے اوپر سے آرا کاٹنا شروع کیا. سوچو ذرا میرے دوستو, وہ پاک پروردگار کتنا باغیرت ہے. وہ پاک پروردگار جب اپنی غیرت اور حمیت میں آتا ہے, وہ پاک پروردگار جب شان بے نیازی میں آتا ہے, اتنا بڑا نبی جو اللہ کا نبی ہے اور نبوت و رسالت کے کام کو لے کر امت میں پھیلا ہوا ہے, مگر اتنا ان کی زبان سے نکل گیا تھا کہ اے درخت مجھے ذرا پناہ دے دے اور بھاگ کھڑے ہو گئے تھے, تو اللہ کی پکڑ آئی. اب یہودیوں نے اوپر سے آڑا چلانا شروع کیا, آڑا چلاتے چلاتے جب سر کے اوپر آڑا پہنچا اور تھوڑا سا چمڑا اوپر سے کٹا اور حضرت زکریا کی زبان سے آہ نکل گیا, آہ نکل گیا, تو پروردگار نے کہا اور زکریا اب دوبارہ اگر تم نے آہ کیا تو صابرین میں سے میں تیرا نام نکال دوں گا, صابرین میں سے تیرا نام نکال دوں گا, تو بے صبروں میں سے ہو جائے گا. حضرت زکریا کا وہ کیا منظر ہوگا, وہ کیا حال ہوگا کہ سر سے لے کر ان کے پورے بدن سے آرا چلتا رہا, جسم کے دونوں ٹکڑے ہو گئے, مگر سمجھ گئے کہ میرے رب کی مرضی اس وقت یہ ہے کہ تیری زبان سے بے صبری کا کوئی جملہ نہ نکلے. اگر بے صبری کا کوئی جملہ اس حال میں بھی اگر نکل گیا تو پروردگار مجھے دور کر دے گا. وہ زکریا علیہ السلام کے آڑے چلے ہیں مگر زبان سے آہ نہیں نکلا. میرے دوستو, میں اس واقعے سے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ سوچ سوچ کر اپنی زبان کو استعمال کریں, سوچ سوچ کر اپنے قدم کو اٹھائیں, اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کریں. وہ رب کریم قادر ہے اس بات پر کہ انبیاء کو بچائے, وہ رب کریم قادر ہے اس بات پر کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھانسی پر چڑھنے سے پہلے اللہ اسے اٹھا لے, اور وہی اللہ اپنی شان قدرت, شان بے نیازی اور شان جلالی اور شان فکر کو دکھاتا ہے تو نبیوں کے سر پہ بھی آرے چلوا دیتا ہے. ہم اور آپ کی حال میں ہیں, اس لیے میرے دوستو آج کے اس دور میں ذرا ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ پروردگار کے ہو کر رہیں, اپنا ظاہر اپنا باطن بنانے کی کوشش کریں, اور ہر قسم کے وہ جھگڑے جو سماجی ہیں, ہر قسم کی وہ خرافات جو سماجی ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ذرا ہم اپنے اللہ کے نیک بندے بن جائیں, نیکی کے راستے پر لگے. نیکی کے کئی راستے, مدارس ہیں, مکاتب ہیں, علماء کے بیانات ہیں, اور خاص طور پر ہمارے دعوت و تبلیغ کے مراکز ہیں, اور الحمدللہ چند دنوں کے بعد ہمارے پورے اسٹیٹ کا جو یہ اجتماع ہونے جا رہا ہے اس سے ہر جوان ہر انسان اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے. اگر ہم اس طرح کی چیزوں سے لگتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب اپنے شان رحمت نہیں رکھے گا, اور پھر پروردگار میدان محشر میں ہمیں اس جوان کی طرح بلائے گا. میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں, جوان ساتھیوں سے کہوں گا کہ ذرا ٹیک چھوڑ دیں, کرسیوں کا ٹیک چھوڑ دیں, ذرا پھر سے بیٹھ جائیں, کہ جب ہم ان راہوں پر چلیں گے تو پروردگار ہمیں اور آپ کو محشر کے میدان میں اس جوان کی طرح بلائے گا کہ ایک جوان کا نام پکارا جائے گا. وہ جوان کا نام جب پکارا جائے گا تو اس کے ہاتھ میں اس کا دفتر ہوگا, اور گناہوں کا دفتر بڑا وزنی ہوگا. جیسے ہی اس کا نام پکارا جائے گا وہ جوان کانپتا ہوا لرزتا ہوا آگے کی طرف بڑھے گا. دوسرے تمام لوگ دیکھ کر سمجھ جائیں گے اب یہ بندہ حساب میں ناکام ہوگا, اور فوراً فرشتہ, جہنم کا فرشتہ آ کر اس کے بالوں کو پکڑ کر, اس کی گدی کو پکڑ کر اسے جہنم کی طرف لے جائے گا. سارے انسان اس بات کے انتظار میں ہوں گے کہ ابھی یہ بندہ جہنم میں گرایا جائے گا. جب وہ بندہ لرزتا ہوا کانپتا ہوا میدان محشر میں پروردگار کے سامنے پہنچے گا تو پروردگار کی شان رحمت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ سارے انسان جو ایک طرف ہوں گے اللہ ایک طرف ہوگا. جب وہ بندہ خدا کے بارگاہ میں پہنچے گا تو پروردگار سامنے سے ایک نور کا حجاب ایک نور کا ایسا پردہ ڈال دے گا جو اس بندے اور سارے انسانوں کے درمیان پردہ ہو جائے گا. پروردگار کہیں گے اے میرے بندے سنو ذرا میرے دوستو کیا انداز ہوگا میرے رب کریم کا, کیا انداز ہوگا میرے پیارے اللہ کا, کیا انداز ہوگا میرے معاف کرنے والے اللہ کا. یہ پروردگار میں آتا ہے کہ اللہ اس کے کندھے پر شفقت کا ہاتھ پیار کا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھیں گے اور پوچھیں گے میرے بندے تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا. وہ بندہ شرمندہ ہوگا میرے بندے تم نے یہ بھی گناہ کیا تھا. وہ بندہ اقرار کرے گا ہاں میرے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا. اے میرے بندے تم نے یہ بھی کیا تھا. کرے کیا وہ تو مجبور ہوگا کہے گا ہاں میرے اللہ میں نے یہ بھی گناہ کیا تھا. اللہ رب العزت اس کے کندھے پر شفقت اور پیار اور محبت کا ہاتھ رکھ کر اس سے پوچھیں گے میرے بندے کیا تم نے یہ بھی گناہ کیا. اقرار کرتا جائے گا کرتا جائے گا پروردگار فرمائے گا میرے بندے جب تم دنیا میں گناہ کر رہے تھے جب تم دنیا میں گناہ کر رہے تھے وہاں بھی میں نے انسانوں کی نگاہ سے بچا کر تجھے ذلت سے بچایا تھا. وہاں بھی ہم نے تمہارے اوپر پردہ ڈال دیا تھا. تم نے تم کو دنیا میں بھی ہم نے ذلیل اور رسوا نہیں کیا. جس وقت تم نے گناہ کیا اس وقت بھی میں نے تم کو کسی کے سامنے رسوا نہیں کیا. اور آج جب تیرا حساب دینا تھا اور لوگوں کو انتظار تھا کہ تجھے جہنم میں جائے گا تو بھی میں نے پردہ ڈال دیا ہے. اے میرے بندے یہ میرے اور تیرے درمیان کی بات ہے. میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف بھی کر دیا اور معاف بھی نہیں کیا بلکہ محبت کے ساتھ تیرے ہر گناہ کی جگہ پر میں نے رحمت اور نیکی بھی لکھ دیا. جب تیرے وہ گناہ گناہ نہیں رہ گئے بلکہ گناہ کی جگہ پر ہم نے نیکی اور رحمت لکھ دیا. وہ پاک پروردگار کیسا ہوگا جب وہ بندہ سنے گا کہ میری بہت سارے گناہوں کو اللہ نے مٹا کر کے وہاں پہ نیکی اور رحمت کو لکھ دیا ہے تو وہ کہے گا پروردگار میرے اور بھی بہت سارے گناہ باقی رہ گئے ہیں. میرے اللہ میرے اور بھی بہت سارے گناہ باقی رہ گئے ہیں. مقصد یہ ہوگا تاکہ اور رحمت ملے, مقصد یہ ہوگا تاکہ اللہ کی اور نیکی ملے. اے میرے دوستو جو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ جو اپنے گناہگار جوانوں کے ساتھ جو اللہ اپنے گناہگار بندی عورتوں کے ساتھ ایسے کرم کا رحم کا محبت کا شفقت کا پیار کا معاملہ کرنا جانتا ہے وہی پاک پروردگار نے ہمیں دنیا میں بتا دیا ہے میرے بندے رب کی اعلیٰ خطیعت کا ذرا کی دنیا میں تم سے گناہ ہو جائے نفس و شیطان کے بہکاوے میں کوئی گناہ نہ فرمانی ہو جائے تو ذرا میرے سامنے ندامت کے آنسو بہا دیا کرو اور آئندہ اچھے بننے کا ارادہ کر لو, نیکی کا ارادہ کر لو, نماز کا ارادہ کر لو. پھر کبھی کوئی گناہ ہو جائے اور آنکھوں سے آنسو کے قطرے بہا دو تو ہماری شان رحمت ظاہر ہوگی. میں دنیا میں تجھے رسوا نہیں کر رہا تھا تو آخرت میں میں تجھے رسوا نہیں کروں گا بلکہ اسی آنسو کے قطرے پر میں تمہاری مغفرت کر دوں گا. میرے دوستو ہمارا آج اسی کریم اللہ آج اسی رحیم اللہ آج اسی شان رحیمی والے اللہ کے سامنے آ کر بیٹھے ہیں اور اسی کے نسبت پر آج بات سنتے ہیں. آج ہمارا سچے دل سے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ بھی کر لیں اور کم سے کم ارادہ تو کرے کہ اللہ اپنا فرمانی گناہ نہ ہوگا. اے اللہ جن ہاتھوں سے ہم نے قرآن کو لیا ہے اے اللہ اب آج کے بعد جن ہاتھوں میں کبھی شراب کی بوتل نہ ہوگی. اے اللہ جن ہاتھوں سے میں نے قرآن کے ورق کو پڑھتے ہیں اے اللہ جن ہاتھوں سے کبھی ہم اپنے انٹرنیٹ سے کوئی غلط نہ دیکھیں گے. اے اللہ جن ہاتھوں سے میں نے مسجد کے ممبر و محراب کو دیکھا ہے. اے اللہ جن ہاتھوں سے میں نے کعبہ کی دیوار کو دیکھا ہے. اے اللہ جن ہاتھوں سے کبھی ہم گناہ کو نہ دیکھیں گے. اے اللہ جن قدموں سے ہم آپ کے گھر تک مینا مینا رفات تک گئے اور جن قدموں سے ہم روضہ پاک مدینہ منورہ تک گئے اے اللہ یہ قدم سے ہم کبھی گناہ تک نہ جائیں گے. اور اے اللہ اگر کبھی ہماری آنکھیں ہمارا ہاتھ ہمارا قدم گناہوں کی طرف جائے تو آپ قادر مطلق ہیں. اے اللہ آپ بچانا جانتے ہیں آپ روکنا جانتے ہیں آپ اپنے فضل و کرم سے ان گناہوں سے آپ ہمیں بچا لینا. یہ عرض یہ ارادہ یہ دل کی تمنا یہ آرزو اگر ہوگی تو پاک پروردگار جس نے حضرت وحشی کو صحابی تک بنا دیا جس نے ہندا کو صحابی تک بنا دیا جس نے ہمارے فاروق کو امیر المومنین بنا دیا جس نے بایزید بستامی کو اللہ نے اپنا ولی بنا دیا جس نے خدائے بن عیاض کو ولایت کے مقام تک پہنچایا ہے جس اللہ کے شان کرم ہے جس اللہ کی شان رحمت ہے اسی اللہ کے سامنے اگر توبہ کر کے آنسے آنکھوں سے آنسو بہا کر اگر اللہ سے مانگیں گے تو ہمارا یقین کتنا ہوگا, اللہ کی ذات سے ملنے کا یقین کتنا ہوگا, انشاءاللہ اللہ ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کرے گا, اللہ ہماری زندگیوں میں نیکی کو لائے گا اور گناہ سے بچا کر اللہ نیکی کے راستے پر ہمیں لگائے گا. اس لیے میرے دوستو اب ہم ذرا اپنے اللہ کے سامنے اپنی چوٹی پھوٹی گناہ سے بھری ہوئی زندگی کو پیش کریں اور کوشش کریں کہ ہم ذرا اپنے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ لائیں, جن آنکھوں کے آنسو کے قطرے پر پروردگار کی رحمتیں چھمچھم برستی ہیں اور پروردگار ان آنسو کے قطرے کو کہیں زیادہ پسند کرتا ہے جو آنسو کا قطرہ چہرے کے اوپر گرتا ہے. پروردگار کہتے ہیں میرے بندے گناہوں کا اثر تیرے دل پہ پڑتا ہے کہ تیرا دل سیاہ ہوتا ہے, تمہارے آنسو کے قطرے تیرے چہرے پر نہیں پڑتے بلکہ تیرے آنسو کے قطرے چہرے کے راستے سے تیرے دل پہ پڑتے ہیں, تیرے آنسو کا ایک قطرہ تیرے دل کی سیاہی کو ختم کرے گا, تیرے آنسو کا قطرہ تیرے دل کی قساوت اور سختی کو ختم کرے گا. جو پاک پروردگار سب کچھ دینا جانتا ہے ہم اور آپ آج اسی پروردگار کے سامنے ہیں, اپنی زندگی کو پیش کر کے عزم و ارادہ کیجیے اللہ آج کے ہمارے جمع ہونے کو ہماری زندگی کے بدلنے ہماری زندگی کے نیک ہونے کا ذریعہ بنا دے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. میرے دوستو تھوڑی دیر کے لیے ہمارا آپ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, ادھر ادھر ہر نہ دیکھیں. دیکھیے ذرا جس زندگی میں ہم چلتے ہیں جس لباس میں ہم رہتے ہیں, کوئی تو بوڑھا ہو چکا کسی کے بال سفید ہو گئے کسی کے کپڑے اتنے سفید کہ چلنے والا ہر انسان دیکھ کے اسے بڑا اچھا سمجھ کر سلام تک کرتا ہے, مگر اللہ بھی جانتا ہے کہ اس کے اندر کا کتنا سیاہ اور کالا ہے. وہ پاک پروردگار انتظار میں ہے, میرے بندے آؤ تو ذرا توبہ تائب ہو کر آنسو کے قطرے لے کر دل کے ارادے لے کر اگر تم دل کا ارادہ لے کر آؤ گے ہم تجھے ضائع نہیں کریں گے, ہم تجھے اپنا محبوب و پیارا بنائیں گے, اپنی زندگی پر توبہ تائب ہوں گے, آنکھوں سے آنسو بہا دیے, نہ دیکھیے آپ کے بازو میں کون بیٹھا ہے. محشر میں نبی علیہ السلام نے فرمایا محشر میں لوگ منگے ہوں گے, حضرت عائشہ نے پوچھا میرے پیارے حبیب بہت کیسے لوگ اندھے ہوں گے, لوگ اندھے کتنے وہاں لوگ منگے کیسے ہوں گے, شرم آئے گی. تو آپ نے فرمایا وہاں ایسا خوف ہوگا اور اپنا ڈر ہوگا کہ کسی انسان کو اس بات کا خیال تھا کہ میرا سفر کھلا ہوا ہے, میں اپنے والد کے سامنے سے ننگا گزر رہا ہوں, کیسے خیال آئے گا. وہ شرمندگی کے دل سے بچنے کے لیے آج اپنی زندگی سے نگاہ ڈالیے اور اپنے اللہ کے سامنے آنسو کا وہ قطرہ بہائیے. اگر آپ کو میں آنسو کے قطرے نہیں آتے تو اسی پر تڑپیے, اسی پر تڑپنے کی میرے حساب میری آنکھ کہتی ہے کتنے سارے لوگ علماء صلحاء بڑے بوڑھے تو وہ خطرہ نہیں آیا, اللہ ہم نے تو بہت سنا اللہ میری آنکھ آنکھ نہیں ہے, یہ پتھر کا ٹکڑا ہے, اللہ ہماری آنکھوں کو پتھر کے ٹکڑا ہونے سے بچا دے. اس سے پورے خیال اور دھیان کے ساتھ اپنی زندگی تک نگاہ ڈالیں اور اپنے اللہ کے سامنے توبہ تائب ہوں. یہ نہ دیکھیے چھوٹا سا بچہ اگر وہ نالے میں گر جاتا ہے نہیں دیکھتا کہ اس وقت میں کون دیکھ رہا ہے, وہ امی پکارتا ہے, باپ کو نہیں پکارتا, چچا کو نہیں پکارتا, بھائی کو نہیں پکارتا, ماں کو پکارتا ہے, پکارتا اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہے, جانتا ہے کہ ماں کپڑے صاف بھی کرے گی اور تیل پاؤڈر لگا کے خوش بھی ہو جائے گا. ستر ماؤں سے زیادہ میں ممتا رکھتا ہوں, چھوٹا سا بچہ ماں کے آنسو بہایا, ماں نے سینے سے لگایا اور کیا ہمیں ممتا برادری کا یقین بہایا کہ ہم ممتا اللہ کے پیار کو مان کر اللہ کی رحمت کو لے. جہاں آپ نے گناہوں کو یاد کر کے سوچئے ہم نے کیا کیا گناہ کیے ہیں. محشر کا میدان ہوگا اور اس کا ایک ایک کی گردن کو پکڑ کے ان کے پاس لے جائیں گے, ہمارے آنے ہمارے قدم آگے کی طرف بڑھتا نہیں ہوگا اور اس کا دھکے دے گا سر جھکائے دیں گے بڑھے گا یہاں روز جھکانے سے کیا فائدہ, یہاں کیا فائدہ, اگر دنیا میں آپ کہا نہ تھا تو وہاں کو سر لگایا مرتا اس محشر کے میدان کی قلت سے بچانے گا. اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے دنیا میں عزت عطا فرمائی ہے. چلنے والے لوگ سمجھتے ہیں یہ لوگ خاص ہیں, دعا کراتے ہیں, سلام کرتے ہیں. مولا اگر وہاں انہی کے سامنے اگر ہم سے ہی کو کتاب لیا گیا
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا.
اپنے گناہوں کے ڈھیر کے ساتھ سمجھئے کہ میرے سر پر گناہوں کا ڈھیر بنا ہوا ہے. گناہوں کے ڈھیر میرے سامنے ہیں, اسی بوجھ والے سر کو خدا کے سامنے جھکایا ہوں. مولا ہم نے کوئی انسان ایسا ہو جو سڑک کے کنارے اس کا سامان ہے, کمزور بوڑھا ہو ہے, سامان کو اٹھا دیتا ہے. میں تیرے سر پر پہنچا دیتا ہوں, بوڑھے کمزور کو دیتا ہے کہ اللہ اس بوڑھے کمزور سے کہیں جانا, ہم ایمان و عمل میں کمزور ہیں. اللہ اب تو معاف فرما کر رحمت کا دیکھا عطا فرما دیجیے. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا. جس سے سمجھیے گا یہ کوئی شاعری نظر نہیں ہے, دلوں کو نرم کرنے کے تجربے کی باتیں ہیں, یہ کوئی شاعری نظر بلکہ دل کو نرم کرنے کے تجربے ہیں.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا.
آپ نے قیدی کو دیکھا ہوگا, جب وہ قیدی سفارش کے سوا ندی کی شروعات کے سوا ہمیں کون بچائے گا. جیسے پوری طرح سے اور اجازت تو آنسو کے ساتھ وہ مجرم سے معافی چاہتا ہے, اسی طرح سے ہم بھی اللہ سے معافی.
میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا, میرا کوئی نہیں اغوا تیرے سوا.
قدم کے طور پر
بھی ہے میری توبہ
سوچیے گا, ایک بندہ جنگل میں جا کر کھیت کے باہر آبادی سے باہر جا کر اس نے کیسی توبہ کی ہوگی, کیسی توبہ کی ہوگی کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھی, اے موسیٰ جلدی جاؤ رہی ہے آبادی سے باہر نکلے, توبہ کر رہا ہے, دیتا ہے جگہ کے سارے سب
میری تو مجھ گنہ گار مجھ گنہ گار تو نہ دینا سزا. میں تو غفار ہوں, میں تو غفار ہوں, تو نے خود ہی کہا.
اللہ نے بار بار کہا
بار بار کہا
تو نے خود ہی کہا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا
لو دیجیے اپنے اللہ سے کوئی رلائل کا رونا تھا خود روئے کہ ہم سواری ہے اگر رونا نہیں آتا تو اسی پر رونے چاہیے تڑپیے اپنے دلوں میں
تڑپیے
باہر آ جاتا
دیکھ
کر لوگوں کو سنا چاہتا سن کر وہ بھی چار چاہتا تھا تو ہم سے اللہ ہمارا کر ہم کو مجھے جانا کے بچوں کو آپ کو
ہمارے
شادی بھی ہمارے ساتھ آپ اتنا رحم کر دیا اتنا گرم کر دیا ہمارے گراہوں کے پتے ڈالیے
سہارا دے کر آئے ہوئے ہیں میرے مولا ہی ہے ایک اجنبی مسافر کافر چاہے بڑا جاؤ کہیں آیا ہوا ہے ہوگی آمین ہوگی
آمین پر ہم کا کام جائے گا جائے گی
کمزوریوں کی آواز پر جلے گرم پھول والے جوانوں کی آواز پر جلے
چھوٹا چھوٹا مزدور کا بچہ چھوٹا چھوٹا
مزدور کا بچہ جس کے لیے نقطہ بھی نہیں ہے
جڑے بھی ہیں والا جوانی میں سوچتے تھے آج نہیں کل آئندہ کبھی ہم عبادت کرنا شروع کریں گے بہت عبادت کریں گے مگر جوانی گزر گئی بڑھاپا ہو گیا لگے مگر جوانی میں تو نہ چل سکا اور اپنے کا شوق ہوا تو پاؤں میں کہا ہو گیا پاؤں کر کے ہر قسم کی بیماریوں سے ہر قسم کی پریشانیوں سے نجات عطا فرما یا تو ہمارے جوانوں کے کاروبار میں برکت عطا فرما ان کی روٹی میں برکت عطا فرما ان میں شوق عمل عطا فرما ان میں شوق عبادت عطا فرما اور گناہوں کا خوف عطا فرما گناہوں کی حفاظت فرما یا پورے عالم اسلام کی حفاظت کرنا ہمارے دینی مدارس کی حفاظت کرنا دینی حفاظت کرنا حفاظت کرنا جہاں کرنا ہوتا ہے وہاں کی حفاظت کرنا یہ صلاح یہ صاحب عین فضل ہے صاحب فضل ہے کہ اللہ اس دن ہزار کی محبت سے یہاں پر جہاں جہاں جیسے دعائیں ہیں اللہ ان تمام دعاؤں کو ہم تمام کے لیے ہماری اولادوں کے لیے ہمارے والدین اکبر کے لیے جتنا بات بول سننا ہو گیا ایک فقیر جو صبح سے نکلا شام اپنے گھر واپس لوٹا چھوٹے چھوٹے بچے انتظار میں ہیں اور تو بھی اسلام میں لائیں گے روٹی اور روٹی کا روٹی کا لگتا لے کر آئیں گے بچہ بھوکا پیارا بیٹھا ہوا اور اللہ کل میدان قیامت میں ہم سب کی طرف سے اللہ ہم سب کی طرف سے سارے نبیوں کے نبی سارے رسولوں کے رسول جنہوں نے آج ہمارے ساتھی جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان کے ساتھی بھی تو پتھر کھایا تھا ان کے ساتھی بھی تو حفاظت کر ان کی سارا انسان ہم تمام کی طرف سے ہم تمام کی طرف سے اپنی شاہ شان سلا تو سلام کا تختہ راجو فرما وہ میرے پیارے حبیب وہ میرے پیارے نبی وہ میرے پیارے رسول یہ سارا مجمع فلا فلا آپ کو سلا تو سلام کہتا ہے آپ کو سلام پیش کرتا ہے ہم تمام کی طرف سے پیارے آقا یہ روحوں کو خوش فرما دے اور آپ کی شفاعت راضی فرما دے اللہ صلی اللہ مولانا محمد والا اور سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتی کا یا ارحم الراحمین.